میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبحوں کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمتیں بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے سامع بھائیو، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ گولڑا شریف راول پنڈی میں رہائش رکھتے تھے، سید بھی ہیں، زبردست عالم دین بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں۔ 1925 میں جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً 66 ایئرز ہوئی تو اس عرصے میں آپ پر ایک روحانی کیفیت طاری رہتی تھی۔ تنہائی میں ہوتے یا لوگوں کے درمیان ہر وقت بس خاموشی اختیار فرمائے رہتے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک آہ بھر کر سر مبارک اٹھاتے، مبارک چہرے کا رنگ کبھی زرد ہو جاتا کبھی سرخی مائل، روٹین کے مطابق گھنٹے دو گھنٹے کے لیے لوگوں کے درمیان تشریف لاتے مگر محفل پر خاموشی طاری رہتی۔ آپ کے مرید اور چاہنے والے بعض دفعہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگتے مگر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہی کیفیت بدستور رہی۔ اسی زمانے میں ملتان شریف کے رہنے والے ایک سید صاحب کو خواب میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور غوث پاک نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کیفیت کے متعلق تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مہر علی ولایت کا ایک خاص مقام طے کر رہے ہیں، اس مقام کو طے کرتے وقت مشائخ کی بھی امداد نہیں پہنچتی مگر اس مرحلے میں بھی ایک صاحب یعنی غوث پاک نے خود اپنا بیان فرمایا برابر ان کی مدد اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ رتبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، غور فرمائیے، اولیاء کرام وہ بلند ہستیاں ہیں کہ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ اولیاء کرام کے در پر حاضر ہوتے ہیں، مشکلیں حل کرواتے ہیں، مگر اس شان عظمت کے اس مقام و مرتبے کے قربان جائیے کہ جب اولیاء کرام کو مشکل پیش آتی ہے تو ان کی امداد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پیروں کے پیر، پیر دستگیر، ولیوں کے ولی، غوث جلی، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کرم فرماتے ہیں اور تشریف لے آتے ہیں۔ معلوم ہوا سرکار غوث پاک کی روحانی توجہ، آپ کی نگاہ کرم وہ نگاہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کی اس نگاہ کرم کے محتاج ہیں۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کے ہر ہم گناہگاروں کو بھی حضور غوث پاک کی ایک نگاہ کرم نصیب ہو جائے تو یقین مانیے بگڑی سور جائے۔
ادھر بھی
جی سے
حشر رکھنا بھرم غوث اعظم سر حشر رکھنا بھرم غوث اعظم
صلو علی الحبیب بارہ انتیس سورہ مرسلات کی ابتدائی پانچ آیات میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا ترجمہ قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہے اور خوب پھیلانے والیوں کی پھر خوب جدا کرنے والیوں کی پھر ذکر کا الکا کرنے والیوں کی یہ پانچ آیات ہیں اور ان میں اللہ پاک نے پانچ چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے مرسلات جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں عاصفات جو تیز چلتی ہیں ناشرات جو خوب پھیلاتی ہیں فارقات جو خوب جدا کرنے والی ہیں اور نمبر پانچ ملقیات جو ذکر الکا کرنے والی ہیں یہ پانچ چیزیں کیا ہیں اور یہ کن کی اوصاف ہیں اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مواعظ نعیمیہ میں تفسیر سے ذکر کرتے ہیں اس کا خلاصہ آئیے سنتے ہیں نمبر ایک والمرسلات عرفا قسم اس کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہے یعنی اولیاء کرام کی ان جماعتوں کی قسم جو قیامت تک لگاتار بھیجی جاتی رہیں گی معلوم ہوا کہ نبوت اگرچہ ختم ہو چکی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لا چکے اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا البتہ اولیاء کرام قیامت تک آتے رہیں گے نمبر دو فالعاصفات عصفا پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہے یعنی اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ یہ دلوں کا میل کچیل گناہوں کی سیاہی وغیرہ ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے ہوا کے تیز جھونکے زمین سے کوڑا کچرا دور کر دیتے ہیں گناہوں کی گندگیاں دور ہوتی ہیں کردار ستھرا اور باطن چمکدار ہوتا ہے اس طرح اولیاء کرام کی نگاہ سے ظاہری جسم کی بیماریاں دکھ درد اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں والناشرات نشرا اور خوب پھیلانے والیوں کی قسم یعنی ان اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ جس طرف نگاہیں پید اٹھائیں اس طرف حق کا بول بالا ہو جاتا ہے یہ جدھر توجہ فرمائیں اس طرف اسلام کا پرچم بلند کر دیتے ہیں سنتوں کی بہار آ جاتی ہے کافر کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور ایمان والوں کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی نورانیت نصیب ہوتی ہے اور اولیاء کرام کی برکت سے انسان انوار کا مجموعہ بن جاتا ہے فالفارقات فرقا پھر خوب جدا کرنے والیوں کی یعنی اولیاء کرام کی یہ مبارک جماعت حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، جدا کرنے والی ہے۔ اول تو اولیاء کرام کی ذات ہی وہ ہے کہ اس سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث قدسی میں ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کا وجود حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ جو ان سے محبت رکھنے والا ہے یقیناً وہ حق کے رستے پر ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھنے والا ہے وہ ہرگز حق کے رستے پر نہیں ہو سکتا۔ کہ اس کو تو اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے، اور جسے اللہ پاک اعلان جنگ دے وہ بھلا جنت کے راستے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اولیاء کرام کا وجود ہی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ پھر اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں جس طرح نگاہ فرماتے ہیں، حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ فل ملکیات ذکر، پھر ذکر کا الکا کرنے والیوں کی، یعنی اولیاء کرام وہ ہیں جو دل میں ذکر الہی اتار دیتے ہیں، دل میں ذکر الہی اتار دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی توجہ، ان کی نگاہ کرم مل جائے تو ذکر اللہ صرف زبان پر نہیں رہتا بلکہ دل میں بھی اتر جاتا ہے۔ پھر بندے کو نمازوں میں سرور آنے لگتا ہے، تلاوت میں سرور آنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے۔
تیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالے سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے سامع بھائیو، یہ پانچ آیات ہیں، اور مفسرین کرام کے ایک قول کے مطابق ان میں اولیاء کرام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اب آئیے ان آیات کی روشنی میں سرکار بغداد حضور غوث پاک کی سیرت پاک کے چند پہلو سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والیاں ہیں، یعنی اولیاء کرام کی قسم جو اپنی نگاہ سے روحانی توجہ سے دلوں کے میل دھوتے برے عقیدوں کی گندگی، برے اخلاق کی گندگی، گناہوں کی گندگی دور کرتے اور ظاہری بیماریوں، پریشانیوں، دکھ اور درد کو مٹا دیتے ہیں۔ منقول ہے کہ ملک شام کے ایک ابدال کا انتقال ہو گیا۔ ابدال ولایت کا ایک درجہ ہے۔ روایات کے مطابق دنیا میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں، جب ان میں کوئی انتقال کر جائے تو اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال کا انتقال ہوا، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی فوراً وہاں تشریف لے گئے، دنیا کے دیگر ابدال بھی وہاں پہنچ گئے، سب نے مل کر ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد غوث پاک نے حکم دیا کہ کچھ تم دنیا کے فلاں کافر کو میرے حضور پیش کیا جائے۔ اس کافر کو فوراً حاضر کیا گیا، غوث پاک نے اس کافر کو کلمہ پڑھایا، اس کا ظاہری حلیہ مسلمانوں جیسا کیا، اور اپنی ایک ہی نگاہ کرم سے اسے مقام ابدال پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ. منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی، بل یقین اس کے طرفدار ہیں غوث اعظم.
منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، بل یقین اس کے طرف دار ہے غوث اعظم.
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ایک بات، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے واپس بغداد آ رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اصل میں چور تھا. اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو میں اس کا مال لوٹ لوں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس کے قریب تشریف لائے تو فرمایا تم کون ہو؟ چور نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں دیہاتی ہوں. اللہ اکبر، جھوٹ، اور وہ بھی حضور غوث پاک کے سامنے. یہ نگاہ غوث اعظم ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں رہتا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے نگاہ فرمائی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص گناہگار ہے، چور ہے. اب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں، بس اتنا سننا تھا کہ اس چور کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. فوراً حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا یا سیدی عبد القادر شیئ اللہ، اے میرے سردار عبد القادر، خدا کے واسطے نظر کرم کیجئے. حضور غوث پاک کو اس کی حالت پر رحم آ گیا. آپ نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے کتب کے درجے پر فائز کر دیجئے. اب حضور غوث پاک نے اس چور پر نگاہ گرم ڈالی اور اسے ولایت کے اعلیٰ درجائے قطبیت پر فائز کر دیا.
عجب شان یا غوث تیری جلی ہے، عجب شان یا غوث تیری جلی ہے، تیری نظر سے
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، یہ نگاہ غوث پاک کا فیضان ہے. دیکھیے حضور غوث پاک کی نگاہ کرم سے کیسے دلوں کے میل دھل جاتے ہیں. آپ کی ایک نگاہ کرم سے چور ولی بنتے ہیں، ایک نگاہ کرم سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور وہ معاشرے کے اچھے اور نیک انسان بن جاتے ہیں. اب سنیے اللہ پاک کا فرمان ارشاد ہوتا ہے فالعاصفات عصفا, پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والیاں ہیں یعنی اولیاء کرام وہ شان والے ہیں کہ اپنے نور نظر سے اپنی نگاہ کرم سے دل کے میل دھوتے ہیں, اخلاق و کردار سوارتے ہیں اور گناہگاروں کو نیک راستے کا مسافر بنا دیتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں 12-29 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والناشرات نشرا, اور خوب پھیلانے والیوں کی. اس آیت کی وضاحت میں ہم نے سنا کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ یہ جس سمت توجہ فرماتے ہیں وہاں حق کا بول بالا کر دیتے ہیں, اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا ہے. اب آئیے اس حوالے سے حضور غوث پاک کی نگاہ پاک کا فیضان دیکھتے ہیں. حضور غوث پاک نے 521 ہجری میں باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع فرمایا, مسلسل 40 سال تک وعظ و نصیحت فرماتے رہے. حضور غوث پاک ہفتے میں 3 بیان کیا کرتے تھے. حضرت عمر کیمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کوئی محفل پاک ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام قبول نہ کرتے ہوں یا گناہگار توبہ نہ کرتے ہوں. جب بھی آپ بیان فرماتے اس بیان سے متاثر ہو کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے اور گناہگار توبہ کر کے نیک اور پرہیزگار بن جایا کرتے تھے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ گناہگار مسلمان توبہ کر کے نیک راستے کے مسافر بنے ہیں. ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک عراق کے ایک علاقے کردستان میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے. آپ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے. یہ پوری بستی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی اور یہ سب غیر مسلم تھے. طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت تھے. سرکار غوث اعظم کرد قوم کے مرکز میں پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. آپ کی نیکی کی دعوت سن کر کرد قوم کا ایک بڑا عالم سامنے آیا. یہ شخص کچھ عرصہ بغداد اور مصر میں رہ چکا تھا. اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ احادیث بھی سن رکھی تھیں. یہ شخص حضور غوث پاک سے کہنے لگا کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ یعنی جس طرح بنی اسرائیل کی انبیاء کرام نیکی کی دعوت عام کیا کرتے تھے اس امت کے علماء اسی طرح نیکی کی دعوت عام کیا کریں گے. غوث پاک نے اس شخص کی بات سن کر فرمایا کیا تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں, ہم تو آپ کی بات جب مانیں گے کہ آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں. حضور غوث پاک نے نہایت اطمینان سے فرمایا اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں, تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب کرد قوم کے سردار حضور غوث پاک کو لے کر قریب ہی میں ایک قبرستان میں لے گئے اور ایک بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. غوث پاک اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا تم باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ اٹھ کھڑا ہو جا. بس غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا قبر کھلی اور وہ مردہ قبر سے باہر نکل آیا. اس نے پہلے حضور غوث پاک کو سلام کیا پھر پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ غوث پاک نے فرمایا نہیں قیامت قائم نہیں ہوئی, تو ان لوگوں کو بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے؟ اس نے کہا کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے دین پر مجھے موت آئی. پھر حضور غوث پاک نے اسے فرمایا تم واپس قبر میں چلے جاؤ جاؤ تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے کرد قوم کے سردار اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے باتیں سن رہے تھے آپ کی زندہ کرامت دے کر تمام سردار اور ان کی قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد
جلا دو مطلب زندہ کر دو
قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلا
اختیار میں ایک انسان کیسے مردے زندہ کر سکتا ہے اور اس طرح کے سوالات ان سب وسوسوں کا ایک ہی جواب ہے اللہ پاک فرماتا ہے
وما کان عطا ربک محظورا
پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی عطا میں کوئی روک نہیں اللہ پاک جسے چاہے جتنا چاہے جو چاہے عطا فرما دیتا ہے اگر اللہ پاک اپنے کسی بندے کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ پاک پر اعتراض کرے
الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا کے بغیر
اپنی ذاتی طاقت سے مردے زندہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک دن کا بھی نہیں ہلا سکتا، اور اللہ پاک طاقت بخش دے تو آدمی مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے ہی طاقت بخشی تھی کہ آپ مردے زندہ کر لیا کرتے تھے۔ اب کوئی ہے جو اللہ پاک کی عطا پر اعتراض کر سکے؟ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور اسی سورہ بقرہ میں اس گائے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ واقعے کا خلاصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، یہ معلوم نہیں تھا کہ قاتل کون۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر بنی اسرائیل کو اس گائے کے اوصاف بتائے گئے۔ مثلا وہ گائے زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی ہے، اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ بنی اسرائیل نے ایسی گائے تلاش کرنا شروع کی۔ آخر اللہ پاک کے ایک نیک اور اپنی والدہ کے فرما بردار بندے کے پاس ایسی گائے مل گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے ذبح کیا، اور اب بنی اسرائیل کو حکم ہوا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارو۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے وہ گائے جس کو حلال کر دیا گیا تھا اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول جو قتل ہو چکا تھا، مردہ تھا، اس کو لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک نیک بندے کی گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لگانے سے مردہ زندہ ہو گیا، اور یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے؟ قرآن کریم میں۔ اب غور فرمائیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک نیک بندے کی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نہایت نیک بزرگ سلطان الاولیاء یعنی حضور غوث پاک کی دعا سے مردے زندہ نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوئے ہیں، اور مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے جو مالک نے غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مرسلات میں مزید ارشاد ہوا فالفارقات فرقا، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی۔ اس آیت کا ایک معنی ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس بارے میں سرکار غوث اعظم کی سیرت پاک سنتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 559 ہجری کا واقعہ ہے کہ بد مذہبوں کی ایک بڑی جماعت حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ان کے پاس دو ٹوکرے تھے،
जिनका मुंह बंद था। उन बद मजहबों ने सरकार गौसे पाक से पूछा कि बताइए इन टुकड़ों में क्या है। गौसे पाक ने अपनी बसीरत यानी अपनी बातनी निगाह से दिल के नूर से जान लिया और एक टोकरे पर हाथ रख के फरमाया इसमें एक माजूर बच्चा है। और फिर आपने अपने शहजादे हजरत अब्दुल रजाक रहिमहुल्लाह से फरमाया कि इस टोकरे का मुंह खोलो। टोकरे का मुंह खोला गया तो उसमें वाकई माजूर बच्चा था। सरकार गौसे आजम ने उस बच्चे पर अपना हाथ रखा और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। गौस पाक ने दूसरे टोकरे पर हाथ रखा, अल्लाह अकबर। आप देखिए पहले टोकरे में से जो बच्चा माजूर निकला है उस पर हाथ रखकर जब कहा कुम बिइज़्निल्लाह, आपका इतना फरमाना था कि उस बच्चे की माजूरी ठीक हो गई और वो सही सलामत खड़ा हो गया। अब गौसे आजम ने दूसरे टोकरे पर हाथ रखा, अल्लाह, और फरमाया इसमें तंदुरुस्त बच्चा है। जब टोकरा खोला गया तो उसमें वाकई तंदुरुस्त बच्चा था। शहनशाह बगदाद की ये जिंदा करामत देखकर वो तमाम बद मजहब अपने पूरे अकीदों से तौबा करके सच्चे आशिके रसूल बन गए। मनकूल है कि एक रोज शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक किसी मोहल्ले से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में झगड़ रहे हैं। गौसे पाक ने उनका झगड़ा खत्म करवाने के लिए कदम बढ़ाया, उनके करीब तशरीफ लेकर पूछा क्यों झगड़ रहे हैं? तो मुसलमान ने अर्ज की आदि जा ये गैर मुस्लिम कहता है कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है और मैं कहता हूं कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। ये सुनकर हुजूर गौसे पाक ने उस गैर मुस्लिम से फरमाया तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है? ईसाई बोला हमारे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। इस पर सरकार गौसे पाक ने फरमाया मैं नबी तो नहीं हूं, मैं नबी तो नहीं हूं, अलबत्ता अगर मैं भी मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तुम हमारे नबी का कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाओगे? ईसाई बोला हां मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अब सरकार गौसे पाक उस गैर मुस्लिम को साथ लेकर कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, फरमाया कहो किसको जिंदा करना है। उस गैर मुस्लिम ने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। अब हुजूर गौसे पाक उस कब्र के पास तशरीफ लाए, उस पर निगाह डाली और अल्लाह पाक की अता से मुर्दे को उठने का हुक्म दिया। बस हुक्मे गौसिया मिलने की देर थी, कब्र खुल गई, मुर्दा जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। सरकार गौसे पाक की ये जिंदा करामत देखकर उस गैर मुस्लिम का दिल ईमान से रोशन हो गया और वो कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। क्या आजमत गौसुल भरा। और सलाम हो शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू कुर्सिया पर कि उन्होंने हमें भी गौसे पाक का जो है वो दीवाना बनाया। और गौसे पाक के यूं बोलिए कि दामने कर्म के अंदर हम सबको भी जो है छुपा लिया। गौसे पाक का मेरे प्यारे साईं भाइयों ये कमाल था कि आपकी बारगाह में बैठने वालों को अल्लाह तबारक व तआला की याद में रोना नसीब होता था। और गौसे पाक की सीरत के बारे में ये भी लिखा गया है कि आपके सामने जब हुजूर अकरम शफीए मौजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता था तो आपकी आंखों से हुजूर की याद में आंसू बहना शुरू कर देते थे। अल्लाह करीम दाऊद इस्लामी के इस मदनी माहौल की बरकत से हमें भी सीरत गौसे पाक का फैजान नसीब फरमाए। اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعوت اسلامی کے دینی محول میں بسا رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں،